ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا قال تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اے مجاہد اس مشینی دور میں انسان بن زندگی جو چاہتا ہے تو پے کرے قرآن بن پانی پانی کر گئی مجھے قلندر کی یہ بات جھکا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی نہیں بنتا تو میرا نہ بن اپنا تو بن قابل قدر معزز حاضرین بزرگوں سپاہ صحابہ کے غیور نوجوان جیالے ساتھیوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں آج 15 مئی 1992 کی تاریخ میں جمعۃ المبارک کے موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے سپاہ صحابہ کی دعوت سپاہ صحابہ کی سوچ اور سپاہ صحابہ کے کام کی اہمیت و ضرورت کو بیان کرنا چاہتا ہوں سپاہ صحابہ یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو وہ عظمت رفتہ مل جائے امت مسلمہ کو وہ عزت وہ عظمت و رفت جو پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے آپ کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں عطا فرمائی تھی آج پھر مسلمان قوم دنیا میں وہی عظمت کا نشان حاصل کر لے. آج پھر مسلمان کو وہی سربلندی اور خوش نصیبی میسر آئے کہ دنیا بھر کے معاملات کی باغ ڈور مسلمان قوم کے ہاتھ میں ہو اور مسلمان اس کائنات میں اللہ کا نائب ہونے کی حیثیت سے اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کر کے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق انصاف فراہم کرے اور دنیا کے لوگ اپنے رب کی تعلیمات کو اپنے رب کے فرامین کو اپنے لیے سرمایہ زندگی اور اپنے لیے کامیابی کی راہیں سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی مخلوق دونوں جہانوں کی کامیابیاں اللہ کے دیے ہوئے ضابطہ پر عمل کر کے حاصل کر سکے. میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ کی یہ سوچ، سپاہ صحابہ کا یہ پروگرام کہ مسلمانوں کو خلافت راشدہ کا وہ سنہری دور ایک مرتبہ دوبارہ پھر لانا چاہیے اور وہ اسلام کا امن و آشتی کا نظام ایک مرتبہ پھر پوری دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس کی مثال خلافت راشدہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. اس اہم پروگرام کا اعلان 4 مارچ، اس اہم پروگرام کا اعلان 24 اپریل 1992 کو کراچی میں انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنس کے موقع پر قائد سپاہ صحابہ جانشین امیر عظیمت حضرت مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب مدظ العالی نے نشتر پارک کے اس عظیم مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف اس وقت دنیا کی نام نہاد سپر طاقت امریکہ کا صدر بش اپنے آپ کو پوری دنیا کا بلا شرکت غیر مالک سمجھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں پوری دنیا کے لیے نیو ورلڈ آرڈر رکھتا ہوں، میں پوری دنیا کے نقشے اپنی مرضی کے مطابق بنانا چاہتا ہوں، امریکہ پوری دنیا کا نظام اپنی مرضی کے مطابق ترتیب دے رہا ہے، امریکہ پوری دنیا کو اپنے ماتحت لانے کے لیے انسانیت کو اپنے دروازے پر بھکاری کی صورت میں پیش کرنے کے لیے نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان کر چکا ہے. ہم اس کے اس اعلان کے مقابلے میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں خلافت ورلڈ آرڈر کا قیام عمل میں لائیں گے. انشاءاللہ العزیز، خلافت ورلڈ آرڈر کیا ہے، کہ ہم پوری دنیا میں نظام خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا میں خلافت راشدہ کا احیاء چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کے نقشے اسلامی خطوط پہ استوار کرنا چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کا نظام شریعت مطہرہ کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا پر اسلام کا پھریرا لہرانا چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ کے نظام سے آشنا کر کے رب کے دیے ہوئے نظام پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس اعلان کے بعد اب سپاہ صحابہ کے ایک ایک کارکن کے لیے لازم ہے کہ وہ خلافت ورلڈ آرڈر کے قیام کے لیے اپنی سوچ کے دائروں کو وسیع کرے، خلافت ورلڈ آرڈر کے اس نعرے کی اہمیت کو سمجھے، خلافت ورلڈ آرڈر کے مفہوم کو سمجھے، خلافت ورلڈ آرڈر کی ضرورت کا احساس کرے اور اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے دل میں یہ عزم کر لے کہ چاہے ہماری زندگی میں ممکن ہو یا نہ ہو، بہرحال ہماری کوشش یہ ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہم پوری دنیا میں خلافت راشدہ کے نظام کا احیاء چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ میرے بھائیوں، خلافت راشدہ کا احیاء ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، خلافت راشدہ کے دور کا احیاء ہماری ترقی اور تعمیر کا ضامن ہے، خلافت راشدہ کے دور کا احیاء امن و سکون کی ضمانت ہے، خلافت راشدہ کے دور کا احیاء مظلوموں کا حامی بن کر آتا ہے، خلافت راشدہ ورلڈ آرڈر کا قیام خلافت ورلڈ آرڈر کے قیام سے ظالموں کے سر کچھ لے جائیں گے، سرمایہ داروں کا سرمایہ خود بخود ان کی گرہ سے نکلتا ہوا حقداروں تک پہنچتا چلا جائے گا، کیونکہ خلافت ورلڈ آرڈر در حقیقت نام ہے خلافت راشدہ کے احیاء کا، اور نظام خلافت راشدہ حقیقت میں نام ہے اسلام کے مکمل نفاذ کا، نام ہے اسلام کے مکمل نفاذ کا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سپاہ صحابہ اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ آپ کی منزل، آپ کا نصب العین اور آپ کا پروگرام کیا ہے، تو ہم اس کا جواب یہ نہیں دیں گے کہ ہماری منزل شیعہ کو کافر قرار دلوانا ہے۔ اس لیے میرا آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان کی اسمبلی میں وہ وقت آنے والا ہے اور وہ گھڑی اور وہ دن آ کر رہے گا کہ جب پاکستان کی اسمبلی میں قادیانیوں کی طرح شیعوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے گا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت۔
اس لیے کہ اسمبلیوں میں، اسمبلیوں میں بیٹھ کر بات دلائل پر چلتی ہے، اسمبلی میں بیٹھ کر بات دلائل اور شواہد کے ساتھ اگر آپ ثابت کر دیں، اگر آپ براہین کے انبار ایک بات پر لا دیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس بات کو جھٹلا دیا جائے اور اس کا انکار کیا جائے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل کلا جیسے یہ کام ہونا ہے اور انشاءاللہ ہوگا، تو کیا پھر سپاہ صحابہ توڑ دی جائے گی؟ پھر یہ جماعت ختم ہو جائے گی؟ फिर हमारी सरगर्मियां सरहद पर जाएंगी, फिर हम अपनी तवानाइयां सरफ करना छोड़ देंगे। और अगर ऐसा नहीं है और हकीकत में नहीं है तो फिर इसका मतलब यह है कि हमारा सफर जारी रहेगा, हमारी कोशिश जारी रहेगी। तो फिर यह बात लाजमी तौर पर समझ में आनी चाहिए कि शिया को काफर करार दिलवाना हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल हमारे रास्ते का एक हिस्सा जरूर है, हमारे रास्ते की एक रुकावट है जो हमने उबूर करना है, लेकिन हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल क्या है? पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा, पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा। और इस्लाम के गलबे की जब हम बात करते हैं तो फिर सवाल होता है कि तुम इस्लाम का गलबा कैसे चाहते हो, तुम इस्लाम का निजाम अमल में कैसे लाओगे? क्या इस्लाम इस काबिल है कि वो लोगों के मसाइल हल कर सके? क्या इस्लाम इस काबिल है कि वो हमारे हालात को सुधार सके? क्या इस्लाम इस काबिल है कि वो निजामे ममलुकत की सूरत में लोगों के मसाइल का मदावा पेश करे? और क्या आपके पास कोई आइडियल, क्या आपके पास कोई तस्वीर, क्या मुसलमानों के पास कोई ऐसी तारीख का हिस्सा है, कोई ऐसी मिसाल है कि जब इस्लाम गालिब आया हो और लोगों के मसाइल हल हो गए हो, जब इस्लाम गालिब आया हो मजलूम का हामी बना हो, जब इस्लाम गालिब आया हो और फिर जालिम की अकड़ी हुई गर्दन तोड़ दी गई हो, जब इस्लाम गालिब आया हो मस्कीनों के मसाइल हल हुए हो, जब इस्लाम गालिब आया हो परेशानों की परेशानी दूर हुई हो, जब इस्लाम गालिब आया हो मजबूरों की हिमायत की गई हो, जब इस्लाम गालिब आया हो तो बेद मस्कीनों और बेवाओं के सर पे हाथ रखा गया हो, जब इस्लाम गालिब आया हो तो रात की तारीखियों में घूम कर मजलूमों की की गई हो, तो मुसलमान जवाब देते कि मैं सिर्फ इस्लाम के गलबे की बात नहीं करता, मेरे पास मिसाल है, एंजल है, तस्वीर है, खिलाफते रास्ता के दौर की सूरत में तुम नजम खिलाफते रास्ता के 30 साल दौरे खिलाफत को देखो, तुम्हें इस्लाम भी नजर आएगा, तुम्हें मुसावत और इंसाफ भी नजर आएगा। तो गोया कि इस्लाम का जो गलबा हम चाहते हैं उसकी अमली तस्वीर और मिसाल भी हमारे पास मौजूद है, और वो दौरे खिलाफत रास्ता है, वो दौरे खिलाफत रास्ता है। आज भी जब हम असेंबली में बात करते हैं, चुनाचे पिछले दिनों एक बात हुई सूद के बारे में कि जनाब आप कहते हैं सूदी कारोबार छोड़ दिया जाए, सूदी बैंकारी का निजाम इक्तसादियात माशियात हमारी तो मुंजमिद होकर रह जाएंगी। और फिर एक सवाल किया गया, क्या किसी इस्लामी मुल्क में इस वक्त गैर सूदी निजाम मौजूद है? और जब मौजूद नहीं है तो हम पाकिस्तान में उसे कैसे नाफिज़ुल अमल समझे और पाकिस्तान में कैसे उसे नाफिज करें? तो हमने उसका जवाब दिया कि हमारे पास ऐसा दौर है जहां कोई सूदी कारोबार नहीं था, हमारे पास ऐसी मिसाल है जब इस्लाम का फरेरा 64 लाख मुरब्बा मील पर लहरा रहा था, अवाम के मसाइल भी हल हो रहे थे, परेशानियां भी दूर हो रही थी, लेकिन सूद का नामो निशान नहीं था। तो फिर यह दौर साबित करता है कि जब 30 साल दौर सूद से पाक होने की सूरत में अवाम को इंसान मुहैया कर चुका है, तो अब भी अगर उसी दौर को वापस लाएंगे तो अवाम के मसाइल बगैर सूद के हल हो सकते हैं, बगैर सूद के हल हो सकती। तो मेरे भाइयों, मैंने अर्ज किया कि खिलाफत राशिदा के दौर का अहिया, इसका नाम है खिलाफत वर्ल्ड आर्डर। खिलाफत वर्ल्ड आर्डर जिसका ऐलान मौलाना जियाउर रहमान फारूकी साहब ने किया है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर कोई शख्स ये कहे कि आप खिलाफत वर्ल्ड आर्डर के लिए तो काम करना चाहते हैं, शिया से आपका क्या टकराव है, तो मैं कई जलसों में और इसी मकाम पर जुमा में बयान कर चुका हूं कि शिया से हमारी लड़ाई इसलिए है कि जब हम तारीख इस्लाम का मुतालिया करते हैं कि जो इस्लाम गलबे के लिए आया था, जिस इस्लाम के बारे में कुरान ने कहा हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, कि अल्लाह ने दीन हक और हिदायत देकर अपने रसूल को इसलिए भेजा ताकि यह दीन तमाम अदियान बातला पर गालिब आ जाए, तो ये बेसते पैगंबर का मकसद था। और पैगंबर के तशरीफ लाने के बाद ये इस्लाम फैलना शुरू हुआ और फैलता चला गया। तो जब हम देखते हैं कि इस्लाम फैलने के लिए आया था और पैगंबर इस्लाम के जमाने से फैलना शुरू हुआ, फिर ये फैलता चला गया, तो इस इस्लाम के रास्ते में दुश्मनान इस्लाम ने रुकावट खड़ी करने के लिए, इस्लाम के निफास के रास्ते रोकने के लिए, इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को खड़ा करने के लिए, इस्लाम के फैलते हुए पैगाम के रास्ते में बंद बांधने के लिए कोशिश किसने की, तो पहली कोशिश फारूक आजम को शहीद करने की सूरत में थी कि मुसलमानों से बसीरत फारूक की छीन लो ताकि इस्लाम फैल न सके। दूसरी सूरत हजरत उस्मान की शहादत की सूरत में थी कि उस्मान जिन्नूरैन को शहीद कर दो ताकि मुसलमानों के बढ़ते हुए कदम रुक जाए। तीसरी सूरत हजरत हसन को जलील करने के लिए, हजरत हसन को अजुर्दा करने के लिए, हजरत हसन को जहर देने और नेजा मारने की सूरत थी कि हजरत हसन उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म पर क्यों ला रहे हैं। और आप चलते जाइए खिलाफत बनू उमय्या को खिलाफत बादशाह की सूरत में इनकलाब लाने वाले और खिलाफत बादशाह पर हलाकू और चंगेज को लाने वाले लोग, अगर आप पूरी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़े आपको समझ में आ जाएगा कि फारूक आजम से लेकर आज तक इस्लाम के रास्ते में रुकावट पैदा करने के लिए जो भी कोशिश की गई है उस कोशिश में आपको शिज्जत नजर आएगी, उस कोशिश में आपको शियत नजर आएगी। तो ये बात कि शियत इस्लाम के रास्ते में रुकावट है, शियत इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए एक साजिश का नाम है जो फारूक आजम के दौर से शुरू हुई है और आज तक चली आ रही है। आज ये देखिए फारूक आजम के कातिल अबू लोलू फिरोज मजूसी को बाबा शुजा कौन कहता है और उस कातिल को खराज तहसीन पेश कौन कहता है, हजरत उस्मान की शहादत पर ईद का दिन कौन मनाता है, हजरत हसन को नेजा कौन मारता है, हजरत मुआविया की वफात पर खुशी कौन मनाते हैं, हलाकू और चंगेज को लाने वाला इब्ने अलकमी नसीरुद्दीन तूसी कौन था, महमूद गजनवी टीपू सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सराजुद्दौला से मीर सादक की सूरत में गद्दारी करने वाले कौन थे, पाकिस्तान में सिकंदर मिर्जा कौन था, पाकिस्तान को दलख्त करने वाला जाजा खान कौन था। तो आपको पता चलेगा कि 14 सदियों में इस्लाम के रास्ते शिज्जत ने रोके हैं। तो आपको पता चलेगा कि 14 सदियों में इस्लाम के रास्ते में रुकावट शियत है।
تو ہمارا مقصد تو ہے اسلام کا غلبہ، ہمارا مقصد تو ہے خلافت ورلڈ آرڈر کا قیام، لیکن سپاہ صحابہ دلائل کی روح سے جانتی ہے کہ خلافت ورلڈ آرڈر یا اسلام کا غلبہ، اس کے راستے سے جب تک شیعت کو ہٹایا نہیں جاتا، اس کے راستے سے جب تک شیعت کی رکاوٹ دور نہیں کی جاتی، اور اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے جب تک شیعت کی سازش کو کلہ کما کر کے بے نقاب نہیں کی جاتی، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو مقصد اسلام کا غلبہ ہے، شیعہ رکاوٹ ہے، تو جنگ شیعہ سے بھی ہو گئی، جنگ شیعہ سے بھی ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو طوالت نہیں دینا چاہتا، میں اپنی بات کو گھما کر پھر اسی طرف لانا چاہتا ہوں کہ آئیے آج سوچئے، اور سوچنے کا مقام ہے۔ آج مسلمان دنیا میں، آج مسلمان دنیا میں افرادی قوت کے لحاظ سے، یعنی تعداد کے لحاظ سے، جتنی تعداد اس زمین پر آج مسلمان قوم کی ہے، اتنی تعداد اس زمین پر کسی قوم کی نہیں ہے، اتنی تعداد اس زمین پر کسی قوم کی نہیں ہے۔ تعداد کے لحاظ سے مسلمان نمبر ایک، اور جتنا سرمایہ آج مسلمانوں کے پاس ہے، جتنی دولت آج مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے کہ ان کے پانی کو تیل بنا دیا گیا ہے، مسلمان قوم کے پہاڑ سونے میں بدل گئے ہیں، مسلمانوں کو گیس، پٹرول، سونا چاندی کے ذخائر جتنے آج ملے ہیں، اور جتنا آج سرمایہ امت مسلمہ کے پاس ہے، آج اتنا سرمایہ نہ امریکہ کے پاس ہے، نہ چائنا کے پاس ہے، نہ عیسائیت کے پاس ہے، نہ یہودیت کے پاس ہے۔ آج ہندو، سکھ، عیسائی، یہودیت، مجوسیت، کسی کے پاس اتنی دولت نہیں ہے جتنی دولت مسلمانوں کے پاس ہے۔ اور زمین کے رقبے پر قبضے کے لحاظ سے کہ کرائے ارض کا یہ جو پھیلا ہوا رقبہ ہے، اس پر سب سے زیادہ قبضہ کس کا ہے، سب سے زیادہ ملک کس کے ہیں، سب سے زیادہ ملکوں پر جھنڈا کس کا لہرا رہا ہے، تو نصف 150 کے قریب، یعنی 150 سے کچھ کم ممالک آج دنیا میں ایسے ہیں کہ جن پر مسلمانوں کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ کرہ ارض پر جتنا قبضہ آج مسلمانوں کا ہے، اتنا قبضہ کسی اور قوم کا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تین باتیں ذہن میں رکھیے۔ افرادی قوت کے لحاظ سے مسلمان نمبر ایک، سرمایہ کے لحاظ سے مسلمان نمبر، زمین پر قبضے کے لحاظ سے مسلمان نمبر ایک، اور ذلت اور رسوائی کے لحاظ سے بھی مسلمان نمبر ایک۔ سوچنے کی اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب افرادی قوت سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے، جب سرمایہ دولت سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہے، اور مسلمان قوم کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ ہمارا سرمایہ جو غیر ممالک کے بینکوں میں رکھا ہوا ہے، وہ بینک آج ہمارا سرمایہ دیگر ممالک کو سود پر دے کر اس سود کے اوپر وہ ملک چل رہے ہیں، ہماری رقم کے سود پر ملک چل رہے ہیں دنیا کفر کے۔ سرمایہ زمین کا رقبہ، افرادی قوت، جب یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ہیں تو پھر چاہیے یہ تھا کہ عزت ہمارے ہاتھ میں ہوتی، چاہیے یہ تھا اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہوتا، چاہیے یہ تھا عظمت ہمیں نصیب ہوتی، چاہیے یہ تھا کہ دنیا کی قومیں ہمارے دروازے پہ جھکتی، چاہیے یہ تھا کہ لوگ ہمارے دروازے پہ بھکاری بن کے آتے، لیکن تینوں طاقتیں تیرے پاس ہے اور تو اپنی حالت کا مطالعہ کر کہ مسلمان تو آج کبھی امریکہ کے دروازے پہ جھکے، کبھی رشیا کے دروازے پہ جھکتے، کبھی چائنا کے دروازے پہ جھکتے، کبھی یورپ کے دروازے پہ جھکتے، قوت طاقت افرادی قوت پیسے کی دولت زمین کا رقبہ تجھے حاصل ہے، بتلا عزت تجھے کیوں حاصل نہیں ہے، عزت تجھے کیوں حاصل نہیں ہے، عظمت تجھے کیوں نصیب نہیں ہے، رفت تیرے پاس کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، میں اسی بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس طرح ہم لوگ ایک محلے میں رہتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم اس محلے میں رہتے ہیں، لڑکا باہر ملک میں بھیج دو تاکہ وہ پیسہ بھیجے، ہم اچھا مکان بنائیں، پورے محلے میں اچھا مکان ہمارے پاس، ہم عزت کی نظروں سے دیکھے جائیں، لوگ ہماری قدر کریں، محلے کے لوگ ہمارے ڈیرے پہ آئیں، اور پھر کسی آدمی کے پاس اچھا مکان بھی ہو، اس محلے کے لوگ ہمارے ڈیرے پہ آئیں اور پھر کسی آدمی کے پاس اچھا مکان بھی ہو، اس کے پاس بحثیت مسلمان کے پوری دنیا میں احترام کی نظر سے دیکھا جانا چاہیے، دیکھا جانا چاہیے نہیں دیکھا جانا چاہیے؟ میرے بھائیوں، اب میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں سچے دل کے ساتھ غور و فکر کر کے وہ وجہ دریافت کرنی چاہیے، وہ علت اور وہ بیماری تلاش کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے دولت، افرادی قوت اور زمین پر قبضہ کے باوجود آج ہمیں عزت نصیب نہیں ہے، ہمیں وہ وجہ تلاش کرنی چاہیے، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ میرے بھائیوں، جب ہم وہ علت، وہ وجہ تلاش کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو خدا کی قسم اس کے سوا اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، ہم ذلیل اور رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہماری اور ہمارے اسلاف کی، ہمارے اور ہمارے اکابر کے درمیان میں، آج کے دور اور پہلے کے دور کے درمیان میں فرق صرف اتنا تھا کہ ان کے پاس افرادی قوت کم تھی، ان کے پاس زیادہ سرمایہ نہیں تھا، ان کے پاس زیادہ کرے عرض پر اگرچہ اقتدار ان کو حاصل نہیں تھا، لیکن ایک بات تھی کہ ان کے پاس یقین محکم تھا، ان کے پاس عمل تھا، ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس غیرت تھی، ان کی آنکھوں میں حیا تھا، ان کے پاس عشق تھا، ان کے پاس خواف خدا تھا، جب علم تھا دولت تھی عمل تھا عوض تھا، وہ دنیا پہ غالب آ گئے۔ جب آج رات کی بجائے بے راستی آئی، حیا کی بجائے بے حیا آئی، ایمان کی بجائے بے ایمانی آئی، صداقت کی بجائے میں تو دجل فریب مسلمان قوم میں داخل ہو گیا، تو عزت ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی۔ عزت ہمارے، آپ کو یہ موضوع بڑا خشک لگ رہا ہے اور مزہ نہیں آ رہا، نہیں آ رہا نا، آپ عادی ہو گئے کہ کوئی نعرے والی بات ہونی چاہیے، کوئی بڑا عجیب سا موضوع ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سپاہ صحابہ یہ چاہتی ہے کہ مسلمان قوم عظمت رفتہ حاصل کرے، مسلمان قوم کو وہ عزت و شرافت حاصل ہو کہ جس طرح ہمارے اکابر کے دروازے پہ کیسر و کسرا کی طاقتیں سر جھکا چکی تھی، جس طرح مسجد نبوی میں رہ کر دنیا کے نقشے بنائے جاتے تھے، جس طرح اسلام کے سپہ سالار ریت کے اوپر بیٹھ کر انگلیوں سے دنیا کے نقشے اس طرح کرتے تھے، مسلمان تجھے آج بھائی عزت مل جائے، سپاہ صحابہ تمہیں یہ دعوت دیتی ہے، سپاہ صحابہ یہ دعوت دیتی ہے۔ اب سپاہ صحابہ عظمت رفتہ کے حصول کے لیے، سپاہ صحابہ مسلمانوں سے کھوئی ہوئی، مسلمانوں کے سے چھنی ہوئی عزت انہیں دلانے کے لیے کیا انداز لے کر آئی ہے، کیا دعوت لے کر آئی ہے؟ سپاہ صحابہ یہ دعوت لائی ہے کہ آؤ، اگر چاہتے ہو کہ عزت سرفرازی تمہیں نصیب ہو جائے تو لوگوں پھر لیلن مارکس موزے تم کے دروازے پر مت جاؤ، پیغمبر کے دروازے پہ چلے آؤ، پیغمبر کے صحابہ کے ناموس کی، پیغمبر کے صحابہ کی شرافت کی، پیغمبر کے صحابہ کی کردار کا مطالعہ کرو، آؤ آج اپنے آپ کو اصحاب رسول کے کردار کا امی بنا کر پیش کرو، عزت تمہیں نصیب ہو جائے گی، عزت تمہیں۔ سپاہ صحابہ نوجوانوں کو صحابہ کے در پہ لانا چاہتی ہے، صحابہ کے در پہ لانا چاہتی ہے۔ ناموس صحابہ کی جنگ جو آج لڑی جا رہی ہے، مجھے بتلاؤ ایسی جماعت کوئی اور دکھاؤ کہ جس جماعت نے اپنے سینکڑوں کارکنوں کو شہید کروا دیا اور شہید ہو گئے وہ لوگ، ان کے لاشیں تڑپ گئے اور ان کے باپ آسرا کھو بیٹھے، ان کے بچے اپنے سب سے باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے، لیکن آج بھی وہ سینہ تان کے کہتے ہیں ہم شہید کے باپ ہے، ہم شہید کی اولاد ہے۔ یہ وہ شہید ہے جو صحابہ کی محبت کے لیے قربان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی محبت، صحابہ کرام کی عقیدت، صحابہ کرام سے والہانہ عشق، صحابہ کرام کا احترام، سپاہ صحابہ مسلمانوں کے دلوں میں اس قدر بھر دینا چاہتی ہے کہ گولیاں چلتی چلتی سینہ چھلنی کر دے، جسم کا خون تو بہ جائے لیکن صحابہ کی محبت نہ نکل سکے، صحابہ کی محبت نہ نکل سکے۔ ہم سمجھتے ہیں اور علی وجل بصیرت یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل اصحاب رسول کے در اقدس پہ حاضر ہونا ہے۔ ہم صحابہ کے در پہ آئیں، ان کی محبت، عقیدت اور اصحاب رسول کی اطاعت، اصحاب رسول کی زندگیوں کو آئیڈیل بنا کر اگر آج ہم اپنی زندگی اپنے اصولوں اور ضابطوں کو اس کے مطابق بنا لے. دنیا کی کوئی طاقت آج ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی. کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے بھائیوں، جب صحابہ کرام کے در پر آج ہم مسلمان قوم کو لاتے ہیں تو پھر سپاہ صحابہ کا طریقہ یہ ہے، سپاہ صحابہ کا انداز یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو صحابہ کرام کے کردار سے آگاہ کرتی ہے، ہم مسلمانوں کو صحابہ کرام کی تعلیمات سے، صحابہ کرام کے انداز حکومت سے، خلافت راستہ کے دور کے تمام محاسن سے آگاہ کر کے ان کے دلوں میں صحابہ کرام کا احترام بٹھا دیتے ہیں، اور ہم صحابہ کرام کا اعتماد، صحابہ کی محبت دلوں میں بٹھانے کے ساتھ ساتھ ہم یہ لگا کرتے ہیں اس قوم پر بھی جو قوم پیغمبر کے صحابہ کو بدنام کرنا چاہتی ہے. میرے بھائیوں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے تمام مسائل کا حل اصحاب رسول کی تعلیمات ہے، اور اصحاب رسول کی تعلیمات کیا ہے؟ وہ عین قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہیں. اصحاب رسول کا نظام حکومت، خلافت راشدہ کا دور در حقیقت قرآن و سنت کے دور کا دوسرا نام ہے، قرآن و سنت کی عملی تعبیر کا نام ہے. تو میرے بھائیو، جب ہم دنیا کے مسلمانوں کو صحابہ کے دروازے پہ لاتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے ایک گروہ، ایک طبقہ جو دن رات اس کوشش میں مصروف ہے، جو صبح شام اس سازش میں پلا ہوا ہے اور یہ سازش کر رہا ہے کہ کسی طرح مسلمان قوم کو صحابہ سے دور کر دیا جائے، اصحاب رسول کو بدنام کر کے مسلمانوں کا احتواب صحابہ سے ختم کر دیا جائے. تو پھر ہم جہاں صحابہ کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، ہم اس دشمن اثر کا، ہم اسلام کے اس بدترین دشمن کا کلا کما بھی کہتے ہیں، ہم اس پر بھی یلغار کرتے ہیں جو صحابہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو گویا کہ شیعہ سے ہماری لڑائی، شیعہ سے ہماری جنگ کوئی زمین جائیداد کی جنگ، کوئی مال دولت کی جنگ، کوئی اقتدار کی جنگ، کوئی سیاسی جنگ، یہ بات ذہن میں رکھو. یہ ہماری مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، میں آپ حضرات سے خصوصی توجہ دلاتا ہوں. مجھے ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ حضرات مسجد کے چندے میں دل کھول کر حصہ لیں، آپ اس کا بھی خاص خیال رکھیں. ایک بات ہمارے تجربے میں اکثر آتی ہے، جب کبھی تقریر زیادہ گرم ہو تو لوگ چندہ دینا بھول جاتے ہیں، ہیں جی؟ جب تقریر سرد ہو پھر لوگ چندہ زیادہ دیتے ہیں. حالانکہ چاہیے یہ کہ جب زیادہ گرم تقریر ہو تو چندہ بھی زیادہ آنا چاہیے. تو میرے بھائیوں، توجہ، میں عرض کر رہا تھا کہ شیعہ سے ہماری جنگ کوئی دولت، سیاست، اقتدار، زمین یا کسی اور مفاد کی جنگ نہیں ہے. شیعہ سے ہماری جنگ اس بات کی جنگ ہے کہ ہم تاریخ کے آئینے میں جھانک کر اس بات کی حقیقت تک پہنچ چکے ہیں کہ شیعہ اصحاب رسول کو بدنام کرنے کی ایک سازش کا نام ہے، شیعہ امت مسلمہ کو صحابہ کے در سے روکنا چاہتا ہے، شیعہ نام ہے اس تحریک کا جو مسلمانوں کا تعلق صحابہ سے کاٹنا چاہتی ہے، شیعہ نام ہے اس دجل کا، اس فریب کا جو مسلمانوں کو دجل و فریب میں مبتلا کر کے صحابہ کرام سے دور کرنا چاہتی ہے. اور سپاہی صحابہ سمجھتی ہے کہ جب مسلمان قوم صحابہ کے در سے ہٹ جائے گی, جب مسلمان قوم صحابہ کی عقیدت محبت دل سے نکال بیٹھے گی تو مسلمان قوم ذلیل اور رسوا ہو جائے گی, مسلمان قوم تباہ برباد ہو جائے گی. ہم مسلمان قوم کی تباہی اور بربادی کو ختم کرنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم صحابہ کے دروازے پہ آئے, یہ قوم صحابہ کے دروازے پہ آئے. میرے بھائیوں, میری اس تمام تر تقریر کا دلیل اور تمام تر تقریر اور میرے اس مقدمہ کا ثبوت آپ کو مولانا حق نواز کی کیسٹوں اور مولانا اشار قاسمی کی تقریروں, مولانا ضیاء الرحمان فاروقی کے خطابات کی صورت میں ملے گا. آپ سنتے رہتے ہیں کہ اصحاب رسول کو بدنام کرنے کے لیے شیعت نے کیا کیا چالیں چلی, شیعت نے کیا کیا انداز اپنائے, اور آج شیعت اصحاب رسول کو بدنام کرنے کے لیے کتنے وسیع پیمانے پر آج سازشیں کر رہی ہے. اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ آج ایران, لبنان اور شام کی تین حکومتوں کی سرپرستی میں تینوں ممالک کے راستی اور پاکستان ہندوستان کے شیعہ لاکھوں کروڑوں ڈالروں کو لے کر اور اپنے پیسے کو لے کر اس بات پہ ڈٹا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کے نام پر لوگوں کو صحابہ سے دور کر دیا جائے. اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جائے, اسلام کے نام پر لوگوں کو قریب لایا جائے. میرے بھائیوں, جس طرح شکاری جال لگا کر اس میں دانے پھینک دیتا ہے, حالانکہ مقصد پرندے کو پھنسانا ہے, لیکن پرندہ جال کو دیکھ کر کبھی رخ نہیں کرتا. پرندہ جب بھی پھنستا ہے تو وہ دانا دیکھ کر پھنستا ہے, پرندہ جب بھی جال میں آتا ہے تو وہ خوراک کے لیے آتا ہے. شیعت یہ جانتی ہے, اسلام کا دشمن یہ سوچتا ہے کہ مسلمان قوم کو قریب لانے کے لیے, مسلمان قوم کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اسلام کا نعرہ لگاؤ, اسلام کا نعرہ لگاؤ, اسلام کا نعرہ لگاؤ گے مسلمان قوم اسلام کے لیے تو جان بھی دے دیتی ہے. اسلام کا نعرہ لگاؤ گے مسلمان قوم چلی آئے گی, جب اسلام کے نام پر آئے تو پھر اسے اپنے دام فریم میں پھنسا لو, پھر اس کو اسلام کے نام پر قریب لا کر اس کو اسلام کے نام پر دھوکہ دے کر اس کے رگ و ریشے میں اصحاب رسول کی نفرت بٹھا دو, اسلام کے نام پر قریب کر کے مسلمانوں سے ایمان کی دولت چھین لو. اور میرے بھائیو, اسلام کے نام پر مسلمان اتنا جذباتی ہے کہ وہ بالکل نہیں دیکھتا کہ اسلام کی آواز کہاں سے آ رہی ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسلام کا نعرہ کس زبان سے لگ رہا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسلام کی صدا لگانے والا انسان کیا کردار کریکٹر کا مالک ہے. جس کی مثال آپ دور مت جائیے, آپ اپنے قریب دیکھ لیجیے, آپ اپنے قریب دیکھیے. پاکستان میں 40 سال سے جس نے بھی اقتدار کو حاصل کرنا چاہا, اقتدار کی کرسی پہ قبضہ کرنے کے لیے, وزارت و مشارت کو حاصل کرنے کے لیے, وزارت عظمیٰ تک پہنچنے کے لیے پاکستان میں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے آج تک جس نے بھی کوشش کی اس نے اسلام کے نام پر کی, اس نے کی یا نہیں کی، دور مت جائیے، موجودہ وزیر اعظم کو دیکھ لیجئے، موجودہ آئی جائی کو دیکھ لیجئے، یہ موجودہ حکمران طبقہ الیکشن کے موقع پر کیا یہ نعرہ لے کر آیا تھا کہ ہم پاکستان میں صنعتی انقلاب برپا کریں گے، یہ نعرہ تھا؟ یہ نعرہ تھا کہ ہمیں ووٹ دے دو ہم ایک ایک شوگر مل لگا دیں گے؟ یہ نعرہ تھا کہ ہمیں ووٹ دے دو ہم تمہارے علاقے کا ایک ایک وزیر بنا دیں گے؟ نہ صنعتی انقلاب کا نعرہ، نہ ملوں فیکٹریوں کا نعرہ، نہ معاشی انقلاب کا نعرہ، نہ اقتصادی انقلاب کا نعرہ، نہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ. وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان قوم ہے، یہ جب بھی آئے گی تو اسلام کے نعرے پہ آئے گی، یہ جب بھی آئے گی اسلام کے نعرے پہ آئے گی. اور میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ مسلمان جذباتی قوم ہے، یہ اسلام کا نعرہ سنتی ہے لیکن آنکھوں سے یہ نہیں دیکھتی کہ جس زبان سے اسلام کا نعرہ آ رہا ہے وہ زبان کیسی ہے، جس انسان کی زبان سے اسلام کی بات ہو رہی ہے، جو یہ کہتا ہے ہم اسلام لائیں گے، ہم اسلام نافذ کریں گے، ہم اسلام غالب کریں گے، جو اسلام کے غلبے کا نعرہ لگاتا ہے، یہ 300,000 مربع میل پر اسلام غالب کب کرے گا؟ آیا اسلام اس کے 5 فٹ کے وجود پر غالب ہے؟ سنیو مسلمانوں، جو شخص اپنے وجود پر اسلام غالب نہیں کر سکتا وہ ملک میں اسلام غالب کیسے کرے گا؟ وہ ملک میں اسلام غالب کیسے کرے گا؟ اور یہی وجہ ہے یہ حکمران اسلام کے نام پر آئے، آئے اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر، شریعت بل کو ایشو بنا کر، اور عورت کی حکمرانی اسلام کے خلاف ایشو بنا کر آئے، اور جب آئے تو شریعت کے ساتھ کیا مذاق کیا؟ شریعت بل کے ساتھ یہ مذاق کیا کہ اصلی شریعت بل کھڈے لائن لگا دیا، راتوں رات ایک بل تیار کیا، صبح کو لائے اور بل لا کر کہا یہ شریعت بل ہے، اور اس میں کہا کہ شریعت ہر چیز پر بالا ہے، پاکستان میں شریعت سپریم لا ہے، تمام لا پر، تمام قوانین پر شریعت کو بالا دستی ہے، بشرطے کہ شریعت موجودہ پارلیمانی نظام سے نہ ٹکرائے. آپ نہیں سمجھے کہ شریعت بالا قانون ہے، مگر پارلیمنٹ شریعت سے بھی بالا ہے، صدر شریعت سے بھی بالا ہے، وزیر اعظم شریعت سے بھی بالا ہے، اسمبلی کے ارکان شریعت سے بھی بالا ہے، الیکشن شریعت سے بھی بالا ہے. ویسے شریعت بالا ہے لیکن بشرطے کہ شریعت پارلیمنٹ کے نظام سے نہ ٹکرائے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے، رب سب کچھ ہے، بشرطے کہ رب کی عبادت بتوں سے نہ روکے. میرے بھائیوں، اسلام کے ساتھ یہ مذاق. اور جب شرعی عدالت نے کہا کہ سودی نظام ختم ہونا چاہیے، سودی کاروبار ختم کر دیا جائے، حکمرانوں نے سود کو تحفظ دینے کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی. پرسوں کی بات ہے، اسمبلی میں 4 تحریکیں لائی گئیں، قانون سازی کا عمل تھا، وزیر خزانہ سرتاج عزیز قانون کے لیے کچھ سکیں لائے کہ اس میں یہ ترمیم کر دی جائے، اس میں یہ ترمیم کر دی جائے. مولانا محمد خان شیرانی اور میں نے محسوس کیا کہ اگر یہ ترمیمیں کر دی گئی تو اس سے پاکستان میں سود کی راہیں ہموار ہوں گی. یہ سود کو تحفظ مل جائے گا، سودی نظام مستحکم ہوگا. ہم نے کھڑے ہو کر مخالفت کی، میں نے کہا یہ سودی نظام کا تحفظ ہے، یہ شک پاس نہیں ہونی چاہیے، ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں. تو ہمیں کہا گیا، وزیر خزانہ کہنے لگے نہیں اس میں سود کا کوئی شعبہ نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ سچے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ الگ میٹنگ کر لیں، جناب اسپیکر ان کو ہمارے ساتھ الگ بٹھا دیجئے، یا یہ ہمیں کال کر لیں یا ہم انہیں کال کر لیں. لیکن میرے بھائیو، اکثریت کے بل بوتے پر ہمارے احتجاج کے باوجود وہ سود کی شک قبول کر لی گئی اور اسے تحفظ فراہم کر دیا گیا. اس حالت کو دیکھ کر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ موجودہ حکمران جو اسلام کے نام پر آئے تھے، اس قوم نے دھوکہ کھایا، اور اس لیے کھایا کہ ہم نے نعرے کو تو دیکھا، نعرے کے پیچھے وجود کو نہیں دیکھا. ہم نے نعرہ نواز شریف کی زبان سے سنا، ہم نے نعرہ بھائی کی زبان سے سنا، ہم نے نعرہ اور لوگوں کی زبان سے سنا، لیکن ہم نے یہ کبھی نہ سوچا کہ یہ نعرہ لگا کر ہماری حمایت لے کر اگر یہ اقتدار پر آ جائیں گے تو آیا جو اسلام ہمیں دینا چاہتے ہیں اس اسلام کو اپنے اوپر یہ لاگو کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، اسلام کی جنگ سپاہ صحابہ اس دور میں لڑ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم پوری دنیا کو صحابہ کے در پہ لانا چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کو صحابہ کرام کے نقشے قدم پر چلانے کے لیے، خلافت ورلڈ آرڈر کے قیام کے لیے آج کے بعد اپنی تمام توانائیاں، اپنی جدوجہد، کوشش، اپنی دن رات کی محنت اس بات کے لیے صرف کر دیں گے کہ پوری دنیا میں خلافت ورلڈ آرڈر کامل لایا جائے، قیام کامل لایا جائے. خلافت ورلڈ آرڈر خلافت راستہ کے احیاء کا نام ہے، خلافت ورلڈ آرڈر اسلام کے غلبے کا نام ہے. میرے بھائیو، آپ حضرات کچھ اور بھی سننے کے لیے بیتاب ہوں گے، اور میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں حکمرانوں کی اسلام کے ساتھ اسلام دشمنی اور اسلام کے اصولوں سے انحراف کی وجہ سے اللہ کے فضل سے اسمبلی کے اندر جو دینی سوچ رکھنے والے، جو مذہبی سوچ رکھنے والے، جو اسلام پسند عناصر مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ یکجا ہو رہے ہیں، ان کے اندر قربت ہو رہی ہے، وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. اور اس حالت کو دیکھتے ہوئے ادھر سے امریکہ کے اشارے پر آئی جی آئی کو پیپل پارٹی سے اتحاد کرنے کی دعوت بھی دے دی گئی ہے، تو گویا کہ لا دین عناصر ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں، دیندار عناصر ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ بریلوی دیوبندی آل حدیث اپنے تمام فروع اختلافات ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے، اور اسلام کے غلبے کے لیے وہ مؤثر آواز بلند کریں گے کہ جس کے اثرات آپ پاکستان میں ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. باقی جنگ کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے قومی اسمبلی میں سوالات دو تحریکیں پیش کی، چنانچہ کل مجھے خط ملا پرسوں، جس کے مطابق انشاءاللہ 23 مئی کو اسمبلی کے فورم پر سوئی گیس کا مسئلہ اور اسمبلی کے فورم پر ٹیلی فون ایکسچینج کا مسئلہ زیر بحث آئے گا، اور تحریری طور پر ہمیں جواب دیا جائے گا، اور اسمبلی میں کھڑے ہو کر وزیر بتلائے گا کہ ہم جنگ کو سوئی گیس کب دے رہے ہیں. میں نے آج آپ کو تاریخ بتلا دی ہے، ہمیں خط آ چکا ہے کہ آپ نے جو تحریک دی تھی ہم نے ایجنڈے میں اسے شامل کر لیا ہے اور 23 مئی ہفتے کے دن اس پر بحث ہوگی. ہم نے اس کے لیے مواد جمع کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ بجٹ پیش ہو چکا ہے اور عنقریب بجٹ کے اوپر تقاریر کا موقع ہوگا اور مجھے امید ہے کہ 20-25 منٹ کے لیے میں انشاءاللہ موقع لوں گا اور اپنا پورا کا پورا سپاہ صحابہ کا موقف پروگرام مولانا حق نواز شہید کا پیغام جنگ کی عوام کو جنگ کی عوام کے مسائل اور اس شہر کو امن و سکون کا شہر بنوانے کے لیے انشاءاللہ اسمبلی کے فورم پر مؤثر آواز بلند کی جائے گی انشاءاللہ العزیز. میرے بھائیو ایک خوشخبری اور ہے, میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ آپ کو آئندہ جمعے میں بتاؤں گا کہ ہم جھنگ کے اندر کون کون سے کام شروع کرا رہے ہیں اور جھنگ میں کون کون سا ترقیاتی کام جون سے پہلے پہلے شروع ہوگا. اور انشاءاللہ زیادہ نہیں تو میں اور حاجی عابد حسین صاحب ہمارے ایم پی اے تشریف فرما ہے, ہمارے دونوں کے تعاون سے ہم نے اپنی گرانڈوں کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جھنگ شہر میں اسی سال جون تک 1.5 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے ترقیاتی کام شروع ہو جائیں گے. دنیا حاجی عابد حسین صاحب کا انتظار کر رہی ہے, میں انہیں کہتا ہوں وہ بھی یہاں آ جائیں اور اپنے خیالات سے محسوس کریں.
دوستو ساتھیوں اور بزرگوں, میں نے پچھلے جمعہ حاضری دینی تھی لیکن جنگ شہر کے ساتھیوں نے حکم دیا کہ آپ جنگ پہلے تشریف لے آئیں, تو میں ان دوستوں کے حکم پر جنگ پہنچ گیا. پچھلا جمعہ میں نے وہاں گزارا جس وجہ سے میں یہاں نہ پہنچ سکا. چاہیے تو یہ تھا کہ میں پہلے اپنے قائد کی مسجد میں حاضری دیتا لیکن مجبوری تھی, دوستوں کے حکم کو میں نہ ڈال سکا اور مجھے وہاں جانا پڑا, جس کی میں معذرت چاہتا ہوں, اپنے قائد سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ یہ میری غلطی ہے اور اس کو اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں. میں آپ دوستوں کے پاس آج صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ دوستوں نے جس انداز سے میرے حق میں مینڈیٹ دیا, میں اس قابل نہیں تھا کہ اتنا بڑا بوجھ اور اس ناگوار حالات میں مجھ ناچیز پر اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پر ڈالا جائے, لیکن قائدین کا حکم اور آپ دوستوں کے حکم کے مطابق میں نے اپنے آپ کو ایک عقیر سی پوزیشن میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ جو حکم اور جو توقعات کے پیش نظر مجھے یہ پیغام سونپا گیا ہے, میں انشاءاللہ آپ دوستوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے توقعات کو کبھی مجروح نہیں ہونے دوں گا. مجھے ہاں کسی بھی حالات سے کیوں نہ گزرنا پڑے, مجھے کتنے بھی حالات سے مقابلہ کیوں نہ کرنا پڑے, جنگوی مرحوم رحمت اللہ علیہ جو میرے قائد تھے ان سے لے کر آج تک تمام حالات اور تمام وقت کے ساتھ مقابلہ کرتا آ رہا ہوں, نہ پہلے گھبرایا ہوں نہ پہلے جھکا ہوں, نہ پھر گھبراؤں گا نہ پھر جھکوں گا. میں میرے لیے اپنے قائدین کا مشن اور اپنے قائدین کی وہ راہ اپنانا ہے جس راہ پر میرے قائد چل رہے تھے,